جمعرات 4 ستمبر کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. تجزیہ کار نے کہا
ایمن الزواہری نے جو ویڈیو جاری کیا ہے اس میں وہ کافی واضح پہ کہہ رہے ہیں کہ اس تنظیم کا مقصد جو ہے سرحدوں کو توڑنا ہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جنوبی ایشیا میں جہاد کا علم بلند کرنے کے لیے القاعدہ کی بھارتی شاخ بنانے کا اعلان کیا ہے. القاعدہ کے اس اعلان کے بعد بھارتی حکومت نے اپنی کئی ریاستوں میں سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے. تفصیل کے ساتھ نوشین عباس.
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے القاعدہ کے اعلان کے بعد سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے حساس اداروں کے سینئر اہلکاروں سے ملاقات کی اور اس بارے میں وزیر اعظم نریندرا مودی کو آگاہ کیا. ویڈیو میں القاعدہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ یہ نئی فورس قومی سرحدوں کو توڑ کر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو متحد کرے گی. دلی میں بی بی سی کے نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ گو بھارت میں القاعدہ موجود نہیں ہے, لیکن اس کی کشمیر اور گجرات جیسی ریاستوں میں ناراض مسلم نوجوانوں تک پہنچنے کی کوششوں کے بارے میں تحفظات پائے جاتے ہیں.
پاکستان میں شدت پسندوں کی غیر قانونی تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے حلقہ مومن ایجنسی کے سربراہ کمانڈر عبدالولی عرف عمر خالد خراسانی کو امارت اسلامی افغانستان کے امور میں مسلسل مداخلت کرنے, جنود خراسان اور احرار الہند جیسی مشکوک تنظیموں کے ساتھ روابط اور الحاق کی بنا پر برطرف کر دیا ہے. ادھر جواب میں احسان اللہ احسان نے کہا ہے کہ وہ اپنی تحریک سے مولانا فضل اللہ اور ان کے گرد موجود ٹولے کی رکنیت کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں. ان کا اصرار تھا کہ تحریک ایسے ہاتھوں میں چلی گئی ہے جو خالص ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے کام کرتے ہیں. افغانستان میں شدت پسند طالبان جنگجوؤں نے صوبہ غزنی میں بارود سے بھری گاڑیوں کے ساتھ ایک حکومتی کمپاؤنڈ پر حملہ کیا ہے, جس میں 10 افراد ہلاک جبکہ 200 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. حکومتی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ لڑائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے تمام 19 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا ہے. دوسری جانب طالبان نے حکومتی کمپاؤنڈ پر حملے کا اعتراف کیا ہے. نیٹو کے سربراہ ممالک کا اجلاس برطانیہ کے شہر ویلز میں جاری ہے, جس میں زیر بحث اہم موضوعات میں افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا مکمل انخلا اور یوکرین کا بحران شامل ہیں. نیٹو کے سیکرٹری جنرل آندرے فاگ راسموسن کا کہنا ہے کہ ویلز میں ہونے والی سربراہ کانفرنس نیٹو کی تاریخ کا اہم ترین اجلاس ہے. مسٹر راسموسن کا کہنا تھا کہ اتحادیوں کے ساتھ یہ ملاقات ایک ایسے اہم وقت میں ہو رہی ہے جب دنیا بھر میں نئے سیکیورٹی خطرات کا سامنا ہے. ہمیں ڈرامائی طور پر تبدیل ہوتے ہوئے سیکیورٹی ماحول کا سامنا ہے. مشرق میں روس یوکرین پر حملہ کر رہا ہے, جنوب مشرق میں ہم ایک دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ کو کھڑے ہوتے دیکھ رہے ہیں جو ہولناک مظالم ڈھانے کے لیے پرعزم ہے. جنوب میں تشدد, عدم تحفظ اور عدم استحکام ہے. یہاں اس اجلاس میں ہم ان خطرات سے نمٹنے کے لیے اہم اقدامات لیں گے اور اپنے اتحادیوں کے دفاع کو مستحکم بنائیں گے. یہ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل آندرے فاگ راسموسن کے الفاظ. چین کے صدر نے پاکستان میں موجودہ سیاسی صورتحال میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پاکستان کا دورہ ملتوی کر دیا ہے. دفتر خارجہ پاکستان کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ اسلام آباد میں دھرنوں کی وجہ سے چینی صدر کی لاہور آمد اور وہیں پر حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کی تجویز دی گئی تھی, تاہم چینی حکام نے اس سے اتفاق نہیں کیا. اہلکار کے مطابق چینی صدر مناسب وقت میں پاکستان کا دورہ کریں گے. پاکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے پاکستان تحریک انصاف کے ناراض صدر جاوید ہاشمی کا استعفی منظور کر لیا ہے. قومی اسمبلی کے میڈیا آفس کے مطابق استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. پاکستان میں مونسون کی بارشوں نے ملک کے مختلف حصوں میں تباہی مچا دی. پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق گزشتہ روز سپہر سے شروع ہونے والی بارش سے اب تک صوبے میں 29 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلسل ہونے والی بارشوں کے باعث سری نگر اور متعدد دیہاتوں میں طغیانی آنے اور مٹی کے تودے گرنے سے 4 فوجیوں سمیت 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے خودکشی کی روک تھام سے متعلق اپنی پہلی رپورٹ میں کہا ہے کہ ہر سال 8 لاکھ افراد خود اپنی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں. عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ میں خودکشی کو ایک بڑا عوامی مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس کا سامنا کرنے اور اس سے نمٹنے پر زور دیا گیا ہے. منفرد آواز کے مالک اور متعدد لافانی نغموں کے خالق پاکستانی گلوکار حبیب ولی محمد طویل علالت کے بعد امریکہ میں انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 93 برس تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سہربین اور جہنما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. افغانستان کے شہر غزنی میں سرکاری عمارات پر طالبان کا حملہ ہوا ہے. کم سے کم 10 افراد ہلاک بتائے گئے ہیں. اور جانے کی ضد نہ کرو، لیکن گلوکار خود تو چلے گئے. برصغیر کے نام پر گلوکار حبیب ولی محمد انتقال کر گئے. ان کی فن و زندگی پر بات ہوگی سیربین میں آگے چل کر. اور اگر آپ یہ خبر پڑھنا چاہیں تو یہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن آئیے اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ شدت پسند تنظیم القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے جنوبی ایشیا میں جہاد کا علم بلند کرنے کے لیے انڈیا میں ایک شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مقصد بقول ان کے برطانیہ کی بنائی ہوئی ان سرحدوں کو مٹانا ہے جنہوں نے خطے میں مسلمانوں کو تقسیم کر رکھا ہے. اس ویڈیو پیغام کے منظر عام پر آنے کے بعد بھارتی حکومت نے ریاستوں کو چوکسی برتنے کی ہدایت دی ہے. سنیے دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ.
بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ وموالہ.
بر صغیر میں جہاد کا اعلان. ایمن الزواہری کے مطابق تنظیم خطے کے مسلمانوں کو تقسیم کرنے والی سرحدوں کو ختم کر دے گی.
ازف الی المسلمین فی العالم عامۃ وفی شبہ القارۃ الہندیۃ خاصۃ.
ان کا کہنا ہے کہ برما، کشمیر، اسلام آباد، بنگلہ دیش میں رہنے والے ہمارے بھائیوں، القاعدہ آپ کو بھولی نہیں ہے. ہم آپ کو ناانصافی اور ظلم سے آزادی دلائیں گے. ہندوستان میں رہنے والے بھائیوں، ہم تمہیں بھولے نہیں ہیں. میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے القاعدہ کی ایک شاخ قائم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس شاخ کا کام بر صغیر میں جہاد کا علم بلند کرنا اور اسلام کی حکمرانی قائم کرنا ہوگا. اس اعلان کے بعد بھارت میں حکومت نے ابھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن کئی ریاستوں کو چوکسی برتنے کی ہدایت دی گئی ہے. ملک کے کئی حصوں میں مذہبی منافرت کا ماحول ہے اور القاعدہ کا بظاہر مقصد ناراض مسلمان نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہو سکتا ہے. تجزیہ نگار پروین سوامی.
یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے، جبکہ گجرات میں قتل عام ہوا تھا، گجرات کے دنگوں کے بعد کئی سارے مسلمان نوجوان رہے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ڈیموکریسی نے ان کو دھوکہ دے دیا، ان کے حقوں کو بچا نہیں پایا، اور ان نوجوانوں میں سے کچھ پاکستان میں اس وقت القاعدہ سے جڑے ہوئے تنظیموں کے ساتھ ٹرین کر رہے ہیں، کچھ انڈین مجاہدین جیسے گٹوں کے ساتھ ٹرین کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ سیریا بھی گئے ہیں. تو یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے اور ان کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں یہاں بڑی تنظیم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور جو سادھن اور ٹریننگ چاہیے وہ آپ کو ہم دے پائیں گے.
انڈیا میں مسلمان بڑی حد تک شدت پسندی سے دور ہی رہے ہیں. مقامی شدت پسند تنظیموں میں سب سے بڑا خطرہ انڈین مجاہدین کو مانا جاتا تھا، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مطابق کئی سرکردہ رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد یہ تنظیم بھی اب کمزور پڑ گئی ہے. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ القاعدہ نے یہ اعلان اس وقت کیوں کیا ہے؟ پروین سوامی.
میرے خیال سے اس وقت القاعدہ اس دعوت کو دے کے، اس اعلان کو کر کے یہ دکھانا چاہتی ہے کہ وہ ابھی بھی ہے، قائم ہے، اور اس کے پاکستان میں اور افغانستان میں بڑے ارادے ہیں. میرے خیال سے ایک طرح سے یہ اپنی پبلسٹی، اپنی امیج کو دوبارہ آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں.
انٹرنیٹ پر نشر ہونے والی 55 منٹ کی اس ویڈیو پر ایمن الزواہری نے افغان طالبان رہنما ملا عمر کے ساتھ وفاداری کی تجدید بھی کی ہے، نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ان کا ملا عمر کے ساتھ وفاداری کی تجدید کا مقصد شام و عراق میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو دباؤ میں لانا ہو سکتا ہے۔ دولت اسلامیہ نے عالمی سطح پر اسلامی شدت پسندی پھیلانے میں القاعدہ کو چیلنج کیا ہے۔ بہرحال محرکات کچھ بھی ہوں، پہلے سے منقسم بھارتی معاشرے اور حکومت دونوں کے لیے یہ اعلان ایک درد سر ثابت ہو سکتا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
القاعدہ کے سربراہ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں القاعدہ کی انڈیا میں شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میں نے اس پہ مزید بات کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی کے تحقیقاتی ادارے مڈل ایسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے طفیل احمد سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کے لیے کس حد تک سنگین خطرہ ہے۔
القاعدہ کی جانب سے برصغیر کے لیے ایک خصوصی تنظیم کا قیام اس وقت اس لیے اہم ہو گیا ہے کہ 11 ستمبر کے حملوں کے بچے سے چند دن پہلے یہ اعلان کیا گیا ہے، ورنہ اور دیکھیں تو دوسری جانب کی کئی برسوں سے القاعدہ کی قیادت کافی پریشان تھی کہ ہندوستان کے مسلمان بیرون ملک، مثال کے طور پہ یمن اور شام کے جہادی محاذوں پہ شامل نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اب یہ تبدیل ہو رہا ہے۔ تو ایسے وقت پہ اس ویڈیو کا آنا جس میں الجواہری نے اناؤنس کیا ہے نئی تنظیم کے قیام کا، یہ یقیناً انڈیا کی انٹیلیجنس اور مغربی ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے کافی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔
اچھا، اس وقت ہمیں یہ بتائیے مختصراً کہ بھارت میں شدت پسندوں کے کون کون سے گروہ ہیں یا پاکٹس ہیں جو کہ القاعدہ اب استعمال کر سکتی ہے۔
ہندوستان کو جس دہشت گردی کے مسئلے کا سامنا رہا ہے پچھلے چند عشروں میں، اس کی نوعیت بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ اب تک ہندوستان کشمیر اور ملک کے دیگر علاقوں میں ہونے والے حملوں کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتا رہا ہے، لیکن اب ہندوستان کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ٹیروریزم کی نوعیت بدل رہی ہے، اور کچھ مہینے پہلے کچھ ہندوستانی مسلمان ممبئی سے براہ راست عراق گئے اور وہاں اسلامک اسٹیٹ جو دہشت گرد تنظیم ہے اس میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ کچھ چند ہندوستانی مسلمان جو سنگاپور میں تھے یا یو اے ای میں تھے، وہ بھی براہ راست شام اور عراق گئے اور وہاں کی جہادی تنظیموں میں جا ملے۔ حال ہی میں انڈیا کی جنوبی ریاست جو تامل ناڈو ہے، وہاں پہ لگ بھگ 2 درجن مسلم نوجوانوں نے اسلامک اسٹیٹ آئیسس کا ٹی شرٹ پہن کر سرعام فوٹو کھنچوایا ایک مسجد کے سامنے اور ابو بکر بغدادی کے سپورٹ میں مظاہرہ کیا۔ اسی طرح اگر یہ دیکھیں کشمیر میں بھی کچھ نوجوانوں نے اسلامک اسٹیٹ کا پرچم لہرایا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ہوم گرون ملٹنٹ دہشت گردوں کی ایک نئی نسل پروان چڑھ سکتی ہے۔
اچھا طفیل، یہ بتائیں کہ شدت پسندوں کے اثر میں جو اضافہ نظر آ رہا ہے، جو آپ نے ابھی بتایا بھی ہے، تو اس کا نریندر مودی فیکٹر کس حد تک ذمہ دار کہا جا سکتا ہے؟
یہ جو ابھی شدت پسندی کا رجحان مسلم نوجوانوں کے اندر آیا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو عراق میں یہ اسلامک اسٹیٹ کا جو رائز ہوا ہے اس کو کامیابی ملی ہے طرح سے دیکھا جائے تو، وہ سب سے پہلا ایک فیکٹر ہے۔ دوسری چیز ہے کہ پچھلے کئی عشروں میں ہندوستان میں جو مسئلے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، چاہے وہ گجرات کا مسئلہ ہو، گجرات میں جو فسادات ہوئے یا بابری مسجد کے انہدام کا واقعہ ہوا، یہ سب ساری چیزوں کو لے کر کے مسلم نوجوانوں میں ایک ڈس افیکشن ہے، ناخوشی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایسے مسلم نوجوان بہت ہی کم ہیں، لیکن سوال ہے کہ چند ایسے ہی ناخوش نوجوان ہیں جن کو القاعدہ تلاش کر رہی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مودی کا حکومت بنانا یا نہ بنانا، اس کے باوجود بھی اس بات کا رجحان صاف تھا کہ کچھ نہ کچھ ہندوستانی مسلمان جہاد میں ضرور شامل ہوں گے۔
اچھا طفیل احمد، یہ بتائیے کہ جس نئی تنظیم کا ایک طرح سے ایمن الزواہری نے اعلان کیا ہے، یعنی القاعدہ کی ہندوستان میں شاخ، اس کو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
القاعدہ جو ہے وہ ایک طرح سے ہندوستان اور پاکستان کو ایک ہی طور پہ دیکھتی ہے۔ پچھلے چند برسوں میں اگر دیکھا جائے تو القاعدہ نے اس پہ الزام لگایا پاکستان کی فوج پہ کہ وہ ایک پہلی جنگ عظیم میں یا دوسری جنگ عظیم میں یا آزادی کے بعد سے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف لڑتی رہی ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہو، بغداد میں ہو، یا بنگلہ دیش میں ہو، یا آج کے دور میں۔ تو القاعدہ کی ذہنیت میں ہندوستان اور پاکستان دو چیزیں نہیں ہیں، وہ بلکہ ایمن الجواہری نے جو ویڈیو جاری کیا ہے اس میں وہ کافی واضح پہ کہہ رہے ہیں کہ اس تنظیم کا مقصد جو ہے سرحدوں کو توڑنا ہے۔
ٹھیک ہے، تو کشیدگی ان کے لیے فائدہ مند ہے؟
براہ راست ان کے لیے فائدہ مند اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ ایک میجر کوئی کاؤز ہے یا وجہ ہے القاعدہ کے جہاد میں۔ آپ نے ایک آٹونومس ریئلٹی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ وجود ہے اس کا، اور وہ سرحدوں سے اوپر کی چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک کشیدگی رہتی ہے تو وہ اس میں القاعدہ کے جہاد کو پنپنے کا موقع مل جاتا ہے۔
یہ تھے مڈل ایسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساؤتھ ایشیا پروجیکٹ کے مدیر طفیل احمد، جو جنوبی ایشیا سے متعلق القاعدہ کے بیان پر تبصرہ کر رہے تھے۔ ادھر پاکستان میں کل عدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی نے حلقہ مہمند ایجنسی کے سربراہ کمانڈر عبدالولی عرف عمر خالد خراسانی کو امارت اسلامی افغانستان کے امور میں مسلسل مداخلت، جنود خراسان اور احرار الہند جیسی مشکوک تنظیموں کے ساتھ روابط اور الحاق کی بنا پر برطرف کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
کلعدم تحریک طالبان کے تازہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تنظیم کے اندر مذاکرات کے ذریعے اختلافات کا حل تلاش کرنے میں مشکلات درپیش ہیں۔ تحریک کے مرکزی ترجمان شاہد اللہ شاہد نے ایک بیان میں کہا کہ مشاورت کے بعد مہمند ایجنسی کے نئے سربراہ کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان امارات اسلامی افغانستان کو اپنا مرکز اور ملا محمد عمر کو اپنا امیر سمجھتی ہے اور اپنے مسائل کو اسلامی اصولوں پر مبنی شورائی نظام کے ذریعے حل کرتی ہے۔ مہمند ایجنسی طالبان نے گزشتہ دنوں احرار الہند نامی تنظیم کے قیام کا اعلان کیا تھا اور قاسم خراسانی کو اس کا امیر مقرر کیا تھا۔ اس نئی تنظیم کے ترجمان احسان اللہ احسان کا دعویٰ تھا کہ وہ دراصل تحریک طالبان ہیں، اسی لیے ان کا نام تحریک طالبان پاکستان احرار الہند رکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد انہوں نے تنظیم کے اندر تقسیم اور مایوسی کو روکنا بتایا تھا۔ تاہم شاہد اللہ شاہد کا کہنا ہے کہ شورا کے ذریعے مسائل کے حل کی پالیسی کے نتیجے میں وہ کئی بڑے اختلافات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ باجوڑ ایجنسی میں مولانا فقیر محمد اور دیگر ساتھیوں کے درمیان بعض مسائل پر موجودہ اختلافات کا مکمل خاتمہ، خیبر ایجنسی میں لشکر اسلام اور درہ آدم خیل کے ساتھیوں کے درمیان جاری لڑائی کا خاتمہ، اور ابھی حال ہی میں محسود جنگجوؤں کے درمیان اختلاف اور لڑائی کے معاملے کا مکمل تصفیہ اسی حکمت عملی اور پالیسی کی مثالیں ہیں۔ شاہد اللہ شاہد کا کہنا تھا کہ تنظیم کے اندر بعض معاملات پر اختلاف رائے پیدا ہونا ایک فطری امر ہے، تاہم ان کے شرعی حل سے انحراف اور ہٹ درمی نہایت خطرناک ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مہمند ایجنسی کے رہنما کمانڈر عبدالولی خراسانی نے تحریک طالبان کی پالیسی کی واضح مخالفت کرتے ہوئے امارات اسلامی افغانستان کے معاملات میں مسلسل مداخلت کر کے لوگوں کی نظروں میں تحریک طالبان کو مشکوک بنانے کی کوشش جاری رکھی، بلکہ بعض دفعہ تو نوبت باقاعدہ ٹکراؤ تک جا پہنچی۔ ایسے ہی ایک معاملے میں امارت اسلام کے خلاف باقاعدہ ایک بیان جاری کرنے کی بنا پر تحریک نے مہمند سے تعلق رکھنے والے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کو معزول کر دیا تھا۔ شاہد اللہ شاہد نے کہا کہ احسان اللہ احسان نے اپنے حلقے کا احرار الہند نامی ایک ایسی تنظیم کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا جس کا کردار مشکوک ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اس سے قبل امارات اسلامی افغانستان میں جنود خراسان کے نام سے بھی ایسی ہی ایک مشکوک تنظیم کی سرپرستی وہ کر رہے تھے۔ لہٰذا ان کا کہنا تھا کہ تفصیلی غور و غوث کے بعد تحریک طالبان کی رہبری شورا نے مولانا فضل اللہ کی تائید اور توثیق کے ساتھ کمانڈر عبدالولی عرف عمر خالد خراسانی کو تحریک طالبان مہمند ایجنسی کی مسئولیت سے معزول کر کے تحریک طالبان سے ان کی رکنیت کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور تحریک طالبان پاکستان کے اس اقدام کے جواب میں احسان اللہ احسان نے کہا ہے کہ وہ اپنی تحریک سے مولانا فضل اللہ اور ان کے گروہ کی رکنیت کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں۔ تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ اور شدت پسند کارروائیوں کا ذکر جاری رکھتے ہیں، لیکن آئیے اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا۔ افغانستان کے شہر غزنی میں طالبان نے ایک بڑا حملہ کیا ہے جس میں 8 پولیس اہلکار سمیت کم سے کم 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق اس حملے میں 19 حملہ آور شامل تھے اور ان سب کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کابل سے سنیے سید انور کی رپورٹ۔
آج صبح سویرے غزنی شہر کے باشندے دو بڑے موٹر بمب دھماکوں کے نتیجے میں آنکھیں کھولیں۔ افغانستان انٹیلیجنس کے صوبائی ہیڈ کوارٹر اور پولیس ریپڈ ایکشن یونٹ ان کار بم حملوں کے ٹارگٹ تھے۔ حکام کے مطابق دو کار بم دھماکے کے بعد مسلح افراد نے حکومتی اداروں پر حملے شروع کیے اور ساتھ ہی افغان فورسز نے جوابی کارروائی کا آغاز کیا۔ موسیٰ خان اکبرزادہ، غزنی کے گورنر۔
19 نفر بود، با دو موتر بود، یہ واقعہ در نزدیک ریاست اطلاعات و فرهنگ و
گورنر کہہ رہے تھے 19 افراد اس حملے میں شامل تھے۔ یہ واقعہ اطلاعات و نشریات اور انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے بلڈنگ کے قریب پیش آیا ہے۔ ہماری میوزیم تباہ ہو چکی ہے، گورنر ہاؤس کے دفاتر ویران ہو چکے ہیں، دیگر دفاتر کو نقصان پہنچا ہے، غزنی شہر کے باشندوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اب جب ہسپتالوں سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ تقریباً 200 سے زیادہ عام شہری زخمی ہوئے ہیں اور 4 عام شہری اپنی جانیں کو بیٹی ہیں۔ شہر کے جس مرکزی حصے میں طالبان نے حملہ کیا ہے اس علاقے کے ارد گرد مارکیٹیں بھی بری طرح تباہ ہوئی ہے اور دھماکوں کے نتیجے میں آس پاس کے سینکڑوں مکانوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ اب ایک بڑی مارکیٹ میں جہاں کل ہی لوگوں کی بہت بڑی ہجوم تھی، آج بالکل سناٹا چھا گیا تھا، لیکن افغان سیکیورٹی فورسز لوگوں کے اشیاء کی حفاظت کے لیے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیے تھے۔ صوبائی سیکیورٹی حکام کے مطابق حملہ آوروں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان یہ لڑائی تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 19 حملہ آور مارے گئے ہیں۔ ایک پولیس اہلکار افغان فورسز کے ہلاکتوں کے بارے میں بی بی سی کو بتایا،
ایک نفر از امنیت ملی تلفات دیدہ، 3 نفر البتہ از پولیس
انٹیلیجنس کی ایک اہلکار ہلاک ہوئی ہے، پولیس کے 3 اہلکار مارے گئے ہیں، 9 پولیس زخمی ہیں، اب حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ ضیاء گل رضائی صوبائی محکمہ صحت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ زخمیوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے خون کی کمی پڑ گئی۔
بتعداد 63 نفر در ولایت شفاخانه ولایتی غزنی از حادثه امروز آورده شده بود که زخمی البته
63 لوگ غزنی کے سیول ہسپتال میں لائی گئی تھی، ساتھ ہی 131 دیگر عام شہری پرائیویٹ ہسپتالوں میں لائی گئی ہیں جو اب بھی ہسپتال میں ہیں۔ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے خون کی اشد ضرورت پڑی۔
بخاطر ضرورت به خود خون شد۔
یہ تھی کابل سے سعید انور کی رپورٹ۔ افغانستان کے شہر غزنی میں حملہ ہوا، اور کیا اس کی باز گشت ویلز میں ہونے والے نیٹو کے سربراہی اجلاس میں بھی سنی گئی، جہاں افغانستان کی سیکیورٹی کی صورتحال زیر بحث تھی؟ یہ سوال میں نے پوچھا وہاں پر موجود صحافی اور جیو ٹی وی کے برسلز میں بیورو چیف خالد حمید فاروقی سے۔
یہاں پر ایجنڈا یہ ہے کہ اب نیٹو کے ڈپارچر کی صورت میں افغانستان کو کیسے اسیس کیا جائے گا اور افغان حکومت کو کس طرح مسلح کیا جائے یا اس کی کس طرح مدد کی جائے کہ وہ نیٹو کی افواج کے نکلنے کے بعد وہاں کی مقامی سیکیورٹی فورسز اے این اے اور اے این پی، افغان نیشنل آرمی اور افغان نیشنل پولیس وہاں افغانستان کے تحفظ کو ممکن بنائیں اور طالبان کے ممکنہ حملوں کو کا مقابلہ کر سکیں۔ اس فارمیٹ میں بات ہو رہی ہے اور تمام جو ممالک وہاں موجود ہیں وہ کس حد تک اس میں مدد کریں گے، فائنینشیل اسسٹنس کیا ہوگی، کس قسم کی ٹریننگ ہوگی، یہ گفت و شنید جاری ہے۔ یہاں افغانستان کی جو میٹنگ ہو رہی ہے وہ پروگریس میں ہے۔
اچھا، افغانستان ایک بڑا موضوع ہے اس سربراہی اجلاس میں نیٹو کے، تو یہ بتائیں کہ اور کون سے موضوعات ہیں ایجنڈے پہ؟
اس کے علاوہ یوکرین ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، عراق ہے اور مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے۔ یہ 4 بنیادی نکات ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہمیت جن دو نکات کو اس میں حاصل ہے اس میں افغانستان پہلے نمبر پر ہے اور یوکرین دوسرے نمبر پر۔
اس اجلاس میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے تھے؟ کیا بہت ہی سخت تھے؟ کس طرح کی سیکیورٹی تھی؟
سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات ہیں، تقریباً 20 کلومیٹر تک کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی پرائیویٹ کار، پولیس کے جتھے موجود ہیں اور آرم فورسز کے لوگ بھی موجود ہیں.
اچھا, شہروں میں تو دیکھا جاتا ہے کہ اکثر ان موقعوں پر احتجاج یا مظاہرین کو بھی ہم دیکھتے ہیں, تو اس مرتبہ جو نیٹو کا سربراہی اجلاس ہوا ہے, کیا اس کے خلاف کوئی مظاہرے ہوئے ہیں یا کوئی احتجاج؟
ابھی میں تقریباً 5 منٹ پہلے اس مقام کو میں نے چھوڑا ہے جہاں پر پیس کیمپ لگا ہوا ہے, جہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے, لیکن وہ جلوس کی شکل میں نہیں ہے بلکہ ایک اسپورٹس بہت بڑی کمپلیکس ہے, اوپن کمپلیکس, وہاں پر ان کو جگہ دی گئی ہے اور اس میں بہت سارے کیمپ لگے ہوئے ہیں جو کہ 4 روز تک وہ کیمپ وہاں موجود رہیں گے.
یہ تھے صحافی خالد حمید فاروقی. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو آپ کو اچیو کرنے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جانی یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
حرارے میں جاری سہ ملکی سیریز میں زمبابوے اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کے 6th میچ میں زمبابوے نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 7 وکٹوں کے نقصان پر 163 رنز بنائے ہیں. جنوبی افریقہ نے میزبان ٹیم کو 271 رنز کا ہدف دیا ہے. سیریز میں آسٹریلیا کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے, جہاں اس کا مقابلہ ہفتے کو آج کی فاتح ٹیم کے ساتھ ہوگا. پاکستان اور آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 4th T20 International کل گولڈ کوسٹ میں کھیلا جائے گا. ادھر انگلینڈ اور بھارت کے درمیان 5th ون ڈے International لیڈز میں ہوگا. ٹینس میں US Open کے 11th دن آج خواتین کے ڈبل مقابلوں کے سیمی فائنل میں انڈیا کی سانیا مرزا اپنی ساتھی کارا بلیک کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنگس اور اٹلی کی فلاویا پینیٹا کا سامنا کریں گی. ادھر مردوں کے سنگل مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں سوئٹزرلینڈ کے راجر فیرر فرانس کے گائل مونفیس کے مد مقابل ہوں گے. US Open کوارٹر فائنل میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں سربیا کے نواک جوکووچ نے اینڈی مرے کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے, اور کل جوکووچ سامنا کریں گے جاپان کے کئی نشی کورے کا, جو آسٹریلین اوپن چیمپئن سٹانس لاس سٹان وورنکا کو مات دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچے. اور 96 سال بعد US Open مقابلوں کے سیمی فائنل میں جاپان کی نمائندگی کرنے والے پہلے کھلاڑی بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے. اس سے قبل 1918 میں جاپان کے کیوماگا اچیا نے یہ اعزاز حاصل کیا تھا. اور US Open کوارٹر فائنل میں خواتین کے سنگل مقابلوں میں 5 مرتبہ US Open چیمپئن سرینا ولیم اٹلی کی فلاویا پینیٹا کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. ادھر روس کی یکیٹرینا مکاروا نے کوارٹر فائنل میں وکٹوریا ازرانکا کو شکست دے کر پہلی بار سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے نئے کپتان وین رونی نے یوئیفا یورپین چیمپئن شپ 2016 کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے ہونے والے مقابلوں میں انگلینڈ کے کپتان کی حیثیت سے اپنی پہلی کامیابی کا جشن منایا, ناروے کو شکست دے کر. رونی کو ملنے والی پینالٹی کی بدولت انگلینڈ نے ناروے کو 0-1 سے شکست دے دی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبانہ سے. اسلام آباد سے یہ اطلاعات ہیں کہ طاہر القادری کی جماعت کے کارکنوں نے سیکرٹریٹ چوک کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے. اس خبر کی تفصیل سنیے گا اب پروگرام کے دوسرے حصے میں. اس وقت سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا, سنیے شمائلہ خان سے.
القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جنوبی ایشیا میں جہاد کا علم بلند کرنے کے لیے القاعدہ کی بھارتی شاخ بنانے کا اعلان کیا ہے. القاعدہ کے اس اعلان کے بعد بھارت حکومت نے اپنی کئی ریاستوں میں سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے. افغانستان کے صوبہ غزنی میں واقع حکومتی کمپاؤنڈ پر طالبان کے حملے میں 10 افراد ہلاک جبکہ 200 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. نیٹو کے سربراہان یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو سے ملاقات کرنے والے ہیں, جنہیں اظہار یکجہتی کے لیے ویلز مدعو کیا گیا ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے پاکستان تحریک انصاف کے ناراض صدر جاوید ہاشمی کا استعفی منظور کر لیا ہے۔ پاکستان میں مونسون کی بارشوں کے سبب صرف صوبہ پنجاب میں 29 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بارشوں کے باعث 4 فوجیوں سمیت 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں نے اسلام آباد میں واقع سیکرٹریٹ چوک خالی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس بات کا اعلان لاؤڈ سپیکرز پر پارٹی کی قیادت کی طرف سے کیا گیا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے احتجاجی دھرنے ختم کروانے کے لیے اسلام آباد میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں، اور ان رابطوں میں شامل رہنماؤں کا خیال ہے کہ ان کوششوں کے نتائج آنے میں مزید 2 روز لگ سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے ارم عباسی۔
اسلام آباد کے سیکرٹریٹ چوک پر قابض پاکستان عوامی تحریک کے احتجاجیوں نے چوک خالی کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اقدام پارٹی کے رہنما طاہر القادری کی جانب سے درخواست کے بعد لیا گیا۔ اس جماعت سے تعلق رکھنے والے مظاہرین کو شاہراہ دستور پر ڈی چوک اور کابینہ ڈویژن کے چوک میں جمع ہونے کو کہا گیا ہے۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے کو بھی خالی کرنا شروع کر دیا ہے، تاہم ابھی بھی ایک خاصی تعداد پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں موجود ہے جن میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے احتجاجی دھرنے ختم کرنے کی کوششوں میں شامل رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آنے والے مزید 2 روز میں معاملہ مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے۔ عمران خان، طاہر القادری اور حکومت کے درمیان رابطہ کار کے فرائض انجام دینے والے پارلیمانی جرگے کے ارکان نے آج سے پہلے وزیراعظم اور پھر احتجاج کرنے والی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس جرگے کے سربراہ سراج الحق کے ترجمان امیر العظیم نے بی بی سی کو بتایا کہ آج رات تحریک انصاف، عوامی تحریک اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا۔ ان مذاکرات میں زیر بحث آنے والی تجاویز کے بارے میں وزیراعظم نواز شریف نے پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی آج دوپہر ایوان وزیراعظم میں ہونے والے ایک اجلاس میں اعتماد میں لیا۔ وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس نے سیاسی بحران کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے طریقوں پر غور کیا۔ پارلیمانی پارٹیوں کے رہنما بشمول سید خورشید شاہ، محمود خان اچکزئی، آفتاب شیرپاؤ، غازی غلاب جمال، عباس آفریدی، اجاز الحق، میر حاصل بزنجو اور صاحبزادہ طارق اللہ نے اجلاس میں شرکت کی۔ پارلیمانی جرگے کے رکن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رحمان ملک نے صحافیوں کو بتایا کہ ان سیاسی بحران کے ختم ہونے میں مزید 2 روز لگ سکتے ہیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ احتجاج کرنے والی جماعتیں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کن نکات پر ہو رہے ہیں۔ تاہم وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعید رفیق کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں کے ساتھ مذاکرات میں وہی نکات زیر بحث ہیں جو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی ہے۔
یہ تھیں ارم عباسی۔ اور اسلام آباد میں پاکستان کے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں ملک کی موجودہ صورتحال پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان پارلیمان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کے خلاف سازشیں ابھی بھی جاری ہیں، اور اب بھی عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ وہ نہیں بلکہ راول پنڈی یعنی فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے بھی کافی عرصہ درکار ہوگا۔ ارکان پارلیمان کا کہنا تھا کہ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے والی جماعتوں کے خلاف کارروائی ناگزیر ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
جمعیت اہل حدیث کے سربراہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شاہراہ دستور پر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے دیے جانے والے دھرنوں کی وجہ سے ارکان پارلیمنٹ اب بھی چور دروازے سے اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 40,000 کے قریب پولیس اہلکاروں کو اسلام آباد میں تعینات کیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے والی جماعتوں کے چند ہزار لوگوں کو کسی بھی وقت وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام یہ جاننے کا حق رکھتی ہے کہ پولیس کو ان افراد کے خلاف کارروائی کرنے سے کون روک رہا ہے۔ ساجد میر کا کہنا تھا کہ صوفی محمد اور لال مسجد کی شریعت کو قبول نہیں کیا گیا تو پھر پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کی ڈنڈا بردار شریعت کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟
پارلیمنٹ ہاؤس کے تقدس کو مجروح کیا گیا کہ یہ کیسا تقدس ہے اور کیسی سپریمیسی ہے پارلیمنٹ کی کہ ہم چور دروازوں سے آتے ہیں اور مین دروازے پر وہ بیٹھے ہوئے، اور یہ کیسی سپریمیسی ہے اور کیسا تقدس ہے ہمارے سپریم کورٹ کا کہ ججز کو بھی بیک ڈور سے آنا پڑتا ہے۔ جناب، حکومت نے اگر بالآخر فیصلہ کیا طالبان پر اپنی رٹ قائم کرنے کا تو اسلام آباد پر بھی، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسلام آباد پر بھی حکومت کی رٹ کو قائم کیا جائے۔
پاکستان مسلم لیگ کاف کے سیکرٹری جنرل مشاہد حسین سید کا کہنا تھا کہ اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پھر باہر احتجاج کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ انہوں نے کہا کہ اب ملک میں جی ایچ کیو کی بجائے بہت سے پاور سینٹرز بن گئے ہیں اور ملک کی آزاد عدلیہ نہ تو فوج کے کنٹرول میں ہے اور نہ ہی حکومت کے۔ مشاہد حسین سید کا کہنا تھا کہ فوج حکومت کا ماتحت ادارہ ہے اور اب یہ وزیر اعظم پر ہے کہ وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو سامنے لائیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو کسی صورت بھی کم نہیں ہونے دیا جائے گا۔
جب سلالہ کا ایشو آیا تو عام فورسز نے اور پولیٹیکل فورسز نے سب نے کہا کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی واٹ آر دا رولز اینڈ ٹرمز آف انگیجمنٹ اینڈ واٹ ایور واز ڈیسائیڈڈ بائی دا پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی، وہی فیصلہ من و من فوج نے قبول کیا، آئی ایس آئی نے قبول کیا، حکومت نے قبول کیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے، امریکہ نے، نیٹو نے قبول کیا۔ سو اگر پارلیمنٹ ٹکا کے سٹینڈ لے، دے کین ٹیک چارج آف پالیسی میکنگ، ویدر اٹس نیشنل سیکیورٹی، ویدر اٹس اکانومی، ویدر اٹس ادر ایشوز۔
پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر رضا ربانی کا کہنا تھا کہ ملک اب کسی بھی آمریت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ملک کے آئین کو ہی نہیں بلکہ وفاق کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ کچھ غیر جمہوری عناصر اب بھی جمہوریت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ان سازشوں کا مقابلہ مل کر کرنا ہوگا۔
اگر یہ ڈیموکریٹک فورسز یہ سمجھیں کہ یہ پہلا اور آخری حملہ تھا پارلیمان کے اوپر تو یہ ہماری بھول ہوگی۔ ہم تاریخ سے آنکھیں موڑ رہے ہوں گے، کیونکہ اس جنگ کا جو کینوس ہے وہ ایک وسیع کینوس ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا اور اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ اداروں کے درمیان اقتدار کو اور سٹیٹ کے کنٹرول کی جنگ ہے۔
عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر حاجی عدیل کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں بظاہر حکومت کی عملداری ختم ہو چکی ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے والی جماعتوں کے کارکن، پولیس اور سرکاری افسران کی بھی تلاشی لے رہے ہیں، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مظاہرین حکومت یا سپریم کورٹ کے کہنے پر نہیں بلکہ ان شخصیات کے کہنے پر جائیں گے جو انہیں یہاں لے کر آئے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کا مشترکہ اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور پاکستان میں حکومت، پی ٹی آئی اور پی اے ٹی کے درمیان موجود ڈیڈ لاک اور شارع دستور پر دھرنے کے باعث گزشتہ 20 روز سے وہاں موجود سرکاری دفاتر یا تو بند ہیں یا پھر ان تک رسائی بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف دفتروں میں کام کرنے والے تقریباً 50,000 سرکاری ملازمین کو اپنا کام کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں اسلام آباد سے امبر شمسی۔
اچھا، آپ بتا سکتے ہیں کیا
مارننگ 7:30-7:30 کے درمیان آفس جانا ہوتا ہے، کیونکہ 8
عامر قریشی سرکاری ملازم ہیں جن کا دفتر اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ہے۔ وہ کیبنٹ سیکرٹریٹ میں افسر ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 21 روز سے وہ دفتر نہیں جا پائے۔ ریڈ زون میں کیبنٹ ڈویژن، کیبنٹ سیکرٹریٹ، پرائم منسٹر سیکرٹریٹ جیسے سرکاری ادارے ہیں جہاں اندازوں کے مطابق قریباً 50,000 کا عملہ کام کرتا ہے۔ تاہم رکاوٹوں اور دھرنوں کی وجہ سے ایسے دفاتر میں حاضری بہت کم رہ گئی ہے۔ آج بھی عامر قریشی دفتر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راستے میں عامر نے بتایا کہ اس سیاسی بحران کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ جس کو توجہ نہیں دی جا رہی ہے وہ ہے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے افراد، جن کے لیے رابطہ کاری کا کام وفاقی حکومت کر رہی ہے۔
ہم لوگ گورنمنٹ کے کام میں بہت زیادہ رکاوٹیں اس طرح بھی آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کو ایک پرابلم اس وقت فیس کرنی پڑ رہی ہے اور وہ ہے آئی ڈی پیز کے لیے۔ متاثرہ علاقوں سے شفٹ ہو کے آگے اب ان کی بحالی کے لیے گورنمنٹ انہیں اسکالرشپس دے رہی ہے، مگر ان کے جو ڈیلی کے ایشوز آتے ہیں، جنریٹ ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ان کی گورنمنٹ لیول پہ جو پالیسی ڈیسیزن ہونے ہوتے ہیں اس میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ کیوں رکاوٹ آ رہی؟ اس طرح کہ ہر وہ کام جو یہاں پہ گورنمنٹ فنکشنس میں بھی کرنا ہے وہ پراپرلی آفیسز نہیں لگ رہے، ان کی رکاوٹوں کی وجہ سے ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔
عامر قریشی کے علاوہ میری دیگر سرکاری ملازمین سے بات ہوئی جو اس مسئلے کے سیاسی رنگ کی وجہ سے ریکارڈ پر آنا نہیں چاہ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین اس بحران کی وجہ سے خاص طور پر متاثر ہوئی ہیں کیونکہ وہ اپنے دفاتر جانے سے ڈرتی ہیں۔ ایک نے بتایا کہ پولیس کی نفری میں اضافہ، ان کا کھانا پینا اور آنسو گیس اور ربر گولیوں کے اخراجات کا بھی اندازہ بھی لگایا جا رہا ہے۔ ایک سرکاری ملازم نے کہا کہ ایشو بائی ٹیکس، خارجہ امور، پلاننگ کمیشن، اکاؤنٹنٹ جنرل میں کام رکا ہوا ہے، جبکہ بعض سرکاری یونیورسٹیز اور کالجز کے داخلی ٹیسٹ ابھی تک نہیں ہو سکے اور کچھ فیصد سرکاری ملازمین کو اپنی تنخواہیں لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ اکنامکس کے ایک اہلکار نے نام نہ لینے کی شرط پر بتایا کہ بجلی، سڑکوں اور تعمیراتی منصوبوں کے لیے ملنے والی امداد بھی اسی وجہ سے رکی ہوئی ہے، تاہم کیونکہ تخمینہ ابھی تک نہیں لگایا گیا، واضح اعداد و شمار سامنے نہیں آئے ہیں۔ ادھر ریڈ زون میں عامر قریشی اٹامک انرجی کمیشن کی عمارت کے سامنے رک گئے۔
اچھا، تو یہ پوائنٹ ہے جہاں یہ بیریئر نظر آ رہے ہیں، پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان نظر آ رہے ہیں، یہاں سے آگے جانا آپ کے لیے مشکل ہے؟
ہمیں یہاں سے آگے بیریئر ہیں، اگر ہمیں یہاں سے آگے جانے نہیں دیتے، ہمارے آفس کارڈ چیک کرتے ہیں، ہم سے کوشچنس کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ لوگ گھر کو واپس چلے جائیں، اور اگر ہم اس سے تکرار کریں تو وہیکلس کو یا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
آگے کوئی 500 گز پر پاکستان تحریک انصاف نے گرین بیلٹ کے گملوں سے پہلا ناکہ لگایا ہوا تھا، جس کے آگے پاکستان عوامی تحریک تھا، جہاں 5 کارکنان گاڑیوں اور شناختی کارڈز کی چیکنگ کر رہے تھے۔ ہمارے سامنے کئی گاڑیاں گزریں اور ان میں سے ایسی بھی تھیں جو اس طرف جا کر واپس مڑ گئیں، ان میں سے کچھ سرکاری نمبر پلیٹ والی تھیں۔
عامر قریشی صاحب تو آ نہیں سکے، لیکن ہم یہاں تک آگے پہنچ گئے ہیں اور ہم پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان سے پوچھیں گے کہ وہ یہاں کیوں چیکنگ کر رہے ہیں اور سرکاری ملازمین کو کیا روک رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیوں آپ یہاں سیکیورٹی کی چیکنگ کر رہے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی یہ سیکورٹی کے لیے اس لیے ہم اس کو چیک کر رہے ہیں، یہ ہمارے تحفظ کے لیے ہے۔ یہ شر پسند جو لوگ اندر آ جاتے ہیں، گلو بٹ اندر آ جاتے ہیں۔
یہاں جو ہے سارا جو ریاست کا کام ہے وہ سب معطل ہوا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہیں، کوئی 50,000 یہاں عملہ ہے جو کام کرتا ہے، ان کو یہاں آنے میں دقت ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہیں، جو لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے، کہ ان کو یہ چاہیے کہ ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل رکھنا چاہیے کہ رزق کا وعدہ اس ذات نے لیا ہوا ہے، رزق اس نے دینا ہی ہے۔ زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اپنے چھوڑ چھاڑ کے ادھر آ جائیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ بھوکے مریں گے۔
قومی اسمبلی، پرائم منسٹر ہاؤس اور کیبنٹ ڈویژن کے سامنے مظاہرین کی خیمہ بستی لگ گئی ہے۔ جس وقت مشترکہ اجلاس جاری تھا، مظاہرین میں سے 5 لوگ نلکے کے نیچے نہا رہے تھے۔ عمر شمسی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا شہر بنو شدت پسندی اور بے گھر ہونے والے پختونوں کے حوالے سے آج کل مشہور ہے، لیکن بنو میں کچھ ثقافتی روایات ابھی بھی زندہ ہیں۔ سنیے رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ جو ڈھول کی آواز سے شروع ہوتی ہے۔
بنو شہر میں ڈھول کی تاب پر رقص کرنے کی روایت قیام پاکستان سے پہلے سے رائج ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ شادی بیاہ کے مواقع پر پارکوں اور بازاروں میں جمع ہو کر ٹولیوں اور گروپوں کی شکل میں رقص کرتے ہیں۔ یہ روایت بنو مسجد گرے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن اب کچھ عرصہ سے ڈھول بجانے کے پیشے سے وابستہ ہنرمندوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جس سے اس روایت کے ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ سمیع اللہ بھی بنو شہر میں ڈول بجانے کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ وہ گزشتہ 25 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کے آبا و اجداد بھی اسی پیشے سے منسلک تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ تیزی سے بدلتی ہوئے حالات اور فنکاروں اور میوزک سے وابستہ افراد پر حملوں کے باعث یہ پیشہ اب ان کے لیے زیادہ پرکشش نہیں رہا۔ انہوں نے کہا،
اب اس فن میں زیادہ مزہ نہیں رہا، ہر طرف مسئلے مسائل بڑھ رہے ہیں، ڈر اور خوف کی فضا میں کام نہیں ہوتا۔ اس پیشے میں اب زیادہ پیسے بھی نہیں رہے، بلکہ الٹا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔
بنو شہر عام طور پر مذہبی جماعتوں کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ اس صوبے میں جن علاقوں میں مذہبی جماعتیں زیادہ سرگرم ہوتی ہیں، وہاں فنکاروں یا گلوکاروں کی مشکلات بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بنو کے عوام نے کبھی مذہبی عناصر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ بنو یا اطراف کے علاقوں میں چاہے کسی قسم کی بھی صورتحال ہو، یہاں کے باشندوں نے شادی بیاہ کے موقعوں پر ڈول بجانے کی روایت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ بنو سے تعلق رکھنے والے پشتو زبان کے نامور شاعر اور ناول نگار غازی سیال کا کہنا ہے کہ ڈول بجانا پشتونوں کی روایت سمجھی جاتی ہے، اسی وجہ سے یہ برا نہیں سمجھا جاتا۔
یہاں کے لوگ مذہب پسند ہیں، اس لیے یہ موسیقی کا رواج یہاں نہیں ہے، صرف ڈول ہمارے ثقافتی ورثہ ہے، یہاں ڈول بجاتے ہیں، سب بھنگڑے لگاتے ہیں، اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس سے پہلے بھی یہ بنو شہر آباد تھا، اور یہی دستور یہی رواج قائم ہے۔
بنو میں ڈول بجانے کا فن بہت قدیم ہے، لیکن عوامی نمائندوں یا حکومت کی طرف سے اس مقامی ثقافت کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنا اس کا حق ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی بنو۔
اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں مانسون کی بارشوں نے ملک کے مختلف حصوں میں تباہی مچا دی ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق گزشتہ روز سے پہر سے شروع ہونے والی بارش سے اب تک صوبے میں 29 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات نے بارشوں کا یہ سلسلہ 36 سے 48 گھنٹوں تک جاری رہنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ لاہور سے سنیے شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔
پنجاب کے وسطی علاقوں میں بارش کا سلسلہ دن بھر وقفے وقفے سے جاری رہا۔ موسلادھار بارش کے باعث لاہور سمیت کئی شہروں میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق گزشتہ شام شروع ہونے والی بارش سے لاہور کے علاقوں مزنگ، جوہر ٹاؤن، جی او آر ٹو، سبزہ زار اور گارڈن ٹاؤن میں گھروں کی چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 12 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ سیالکوٹ، فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں بھی فیکٹری اور مکانوں کی چھتیں گرنے سے 7 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ بارش کے باعث جگہ جگہ سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا، جبکہ نشیبی علاقوں میں لوگوں کے گھر بھی زیر آب آ گئے۔ واسا کا عملہ لاہور کے متاثرہ علاقوں میں موجود رہا۔ کئی علاقوں میں پانی نکالنے والی گاڑیاں خراب ہونے کے باعث بھی دشواری پیدا ہوتی رہی۔ صبح کئی گھنٹے تک لاہور میں ٹریفک جام رہا۔ موسلادھار بارشوں کے باعث سکولوں اور دفاتر میں حاضری معمول سے کم رہی۔ جو لوگ گھروں سے نکلے بھی جگہ جگہ بارش کا پانی کھڑا ہونے کے باعث انہیں کئی گھنٹے تاخیر کا سامنا رہا۔ لاہور میں کئی علاقوں کے فیڈر ٹرپ کر گئے، جس سے مختلف علاقوں میں بجلی کی ترسیل متاثر ہوئی۔ دوسری جانب سیلاب کی پیش کی اطلاع دینے والے ادارے کی جانب سے ستلج، راوی، چناب، جہلم اور ان سے ملحقہ ندی نالوں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل حضرت میر کہتے ہیں،
چناب میں تو ہم نے کل بھی وارننگ ایشو کیا تھا اور آج صبح کے وقت بھی 7:30 بجے ہم نے ایشو کیا چناب کے لیے، لیکن راوی میں بھی خطرہ ہے۔ تو راوی میں خدا نخواستہ اگر ہائی فلڈ آ گیا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ شاہدرہ مرید کے درمیان جو آبادی ہے تو یہ زیادہ پریشان ہوں گے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، ساہیوال، گجرانوالہ اور بہاولپور ڈویژنز میں موسلادھار بارشوں کا یہ سلسلہ اگلے 48 گھنٹوں تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ حضرت میر کہتے ہیں،
ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان میں وقفے وقفے سے کسی جگہ پہ تیز بارش ہوں گی، موسلادھار بارش ہوں گی اور کسی جگہ پہ کم، لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ 36 سے 48 آور ہم خاص کر نارتھ ایسٹ پارٹ آف دی کنٹریز ہیں تو ان میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔
پنجاب کے وزیر اعلی شہباز شریف نے صوبے میں بارشوں سے ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے 5-5 لاکھ اور زخمیوں کو 1-1 لاکھ معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ امدادی کاروائیوں میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے باغ میں بھی بارش کے باعث مٹی کا تودا گرنے سے پاکستانی فوج کے 3 اہلکار ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، لاہور۔
بارشوں سے تباہی اور اس کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں یہ اس وقت ویب سائٹ کی بڑی خبر ہے۔ ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی کئی روز سے مسلسل بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بحران کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد فی الوقت 22 ہے، لیکن سیلابی ریلے میں درجنوں افراد بہہ گئے ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے اور وادی اور جموں خطوں میں بحرانی صورتحال کے پیش نظر دریاؤں کے کنارے آباد لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 40 برس میں یہ پہلا موقع ہے کہ کشمیر، لداخ اور جموں کے تینوں خطے سیلاب کی زد میں ہیں۔ جنوبی کشمیر کے ضلع رجوری میں آج صبح 50 سے زائد باراتیوں کو لے جا رہی ایک بس سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ ان میں سے 3 افراد کو بچا لیا گیا ہے، تاہم دلہا دلہن سمیت باقی لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ریاست کے وزیر خزانہ عبدالرحیم راتھر نے ایک پریس کانفرنس میں سیلابی صورتحال کا جائزہ پیش کیا۔
ایکچول نمبر آف ڈیتھ جو نوشہرہ میں ہوئی ہیں، جس کے بارے میں میں نے آپ کو کہا کہ بس وہاں ایک واش ابھی ہوئی ہے، وہ اس کا لاس ابھی ایسس کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ 3 جانیں جو بچ گئی ہیں ابھی تک، باقی کی تلاش اس وقت جاری ہے جو بس میں سفر کر رہے تھے۔
گزشتہ ایک ہفتے سے ہو رہی مسلسل بارشوں کی وجہ سے اب تک مختلف حادثوں میں 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جموں اور کشمیر کے اعلی افسروں نے بتایا کہ پونچھ، رجوری، ریاسی، بارہمولہ، بڑگام، اننت ناگ اور دوسرے مقامات پر ابھی تک 18 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ہلاکتیں مٹی کے تودے کھسکنے اور سیلابی ریلوں میں بہہ جانے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ شمالی ضلع کپواڑہ میں گزشتہ روز بھارتی فوج کی ایک گاڑی مٹی کے تودے کی زد میں آ گئی، جس کے نتیجے میں ایک میجر سمیت 4 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور موسمیات کے محکمے نے مزید کئی روز تک بارش یا برف باری کی پیشن گوئی کی ہے۔ تازہ صورتحال اور خطرات سے متعلق جموں کشمیر کے سینئر وزیر عبدالرحیم راتھر نے بتایا،
یہلم میں اس وقت 30 فیٹ ہے، یہ اگینسٹ دی ڈینجر لیول آف 23 فیٹ، 7 فٹ زیادہ۔ چناب کا جہاں تک تعلق ہے، اخنور کی بات، اخنور میں اس وقت 38 فیٹ ہے، جو ڈینجر مارک سے 4 فیٹ اونچے ہے۔
کشمیر، لداخ اور جموں خطوں سے 3 دریا جہلم، سندھ اور چناب بہتے ہیں۔ جموں سے گزرنے والے ایک اور دریا کا نام توی ہے۔ توی کو چھوڑ کر باقی 3 دریاؤں کا پانی خطرے کے نشان سے کئی فٹ اوپر تک پہنچ گیا ہے۔ حکومت نے دریائے جہلم اور سندھ کے کناروں پر یا ان کے نزدیک آباد بستیوں کو مکان خالی کرنے کے لیے کہا ہے۔ کشمیر میں پاکستان کے ساتھ لگنے والی حد متارکہ یا لائن آف کنٹرول اور باقاعدہ سرحد کے قریبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ ان پہاڑی خطوں میں تیز بارش کی وجہ سے مٹی کے تودے گرنے سے فوج کے کئی عبوری ٹھکانے تباہ ہو گئے ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر، bbcurdu.com پر کیا کچھ ہے۔ اس میں مجھے اس وقت ایک بہت دلچسپ خبر نظر آ رہی ہے کہ شادی کے لیے ڈرائیونگ لازمی ہے۔ سعودی عرب میں شادی کے لیے ڈرائیونگ لائسنس لازمی قرار دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر bbcurdu.com پہ ہے۔ تھوڑا سا آپ کو بتا دیں، سعودی عرب کے حکام اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ملک میں شادی کرنے کے لیے مرد حضرات پر ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی شرط لاگو کر دی جائے۔ اس اقدام کا مقصد بظاہر ملک میں بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح کو روکنا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی شاہ کے وزارت انصاف کے زیر غور منصوبے میں شادی کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے مردوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنسز کا ہونا ضروری ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ شادی کے متمنی جوڑوں کے لیے رشتہ ازدواج میں بننے سے قبل شادی کے لیے لازمی تربیت لینا بھی ضروری ہوگا۔ دلچسپ خبر ہے، آپ بھی دیکھیے، اس کو bbcurdu.com پر ہے موجود۔ اور منفرد آواز کے مالک اور متعدد نغموں اور غزلوں کے گلوکار حبیب ولی محمد طویل علالت کے بعد امریکہ میں انتقال کر گئے۔ ان کے گلوکاری کا سفر اور ان کی زندگی پر نظر ڈالی ہے ظہیر الدین بابر نے۔
حبیب ولی محمد نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ موسیقی کی دنیا میں ان کی راہیں 1941 میں کھلی جب انہوں نے ممبئی میں موسیقی کا ایک مقابلہ جیتا جس میں مکیش سمیت برے صغیر کے 1200 گلوکاروں نے حصہ لیا تھا۔ خطے کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی غزل گانے پر حبیب ولی محمد سر فہرست رہے۔
لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں۔
برما کے شہر رنگون میں 1921 میں پیدا ہوئے، بعد میں ان کا خاندان ممبئی منتقل ہو گیا جہاں اسماعیل یوسف کالج میں دوران تعلیم تانسین کہلانے لگے۔ نوجوانی کے یہی دن تھے جب انہیں ممبئی کے مقابلے میں گلوکاری کی سند ملی۔ کاروباری اور خوشحال خاندان سے تعلق تھا، اس لیے موسیقی کو ذریعہ معاش نہ بنایا۔ ایم بی اے کرنے امریکہ گئے تو اسے بھی اجڑا دیار ہی کہا کرتے تھے۔ تقسیم ہند سے پہلے بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب کی غزلوں پر مبنی گراموفون البم ریلیز کی۔ پاکستان بننے کے بعد ان کا خاندان کراچی منتقل ہو گیا۔ ان کے بھائی اشرف ولی صوبہ سندھ کے گورنر رہے، یہاں ملی نغمے اور غزلیں گانے میں نام کمایا۔
سونی بھرتے اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے۔ کب میرا نشیمن اہل چمن، کب میرا نشیمن اہل چمن گلشن میں گوارا کرتے ہیں، کب میرا نشیمن اہل چمن گلشن میں گوارا کرتے ہیں۔ ان کے اپنی آوازوں میں بجلی کو پکارا کرتے ہیں۔
فلمی گیت بھی گائے، تاہم ان کی آواز غزل کے لیے زیادہ موزوں تھی اور یہی ان کی اصل وجہ شہرت بنی۔
مرنے کی دعائیں
حبیب ولی محمد کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم تھے اور وہیں لاس اینجلس میں علالت کے باعث آج 93 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔
یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے، اب خواہش دنیا کون کرے، مرنے
برے صغیر کے معروف گلوکار حبیب ولی محمد ہم میں نہ رہے لیکن ان کی آواز زندہ ہے۔ تفصیل اس کی آپ پڑھ سکتے ہیں، حبیب ولی محمد کی انتقال کی خبر کی اور ان کے فن کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھی ماپارا صفدر، اسٹوڈیو مینجرز تھے رسل نیولو اور اسرار الحق۔ سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ امبر خیری کو اجازت دیجیے، لیکن آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے۔
القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جنوبی ایشیا میں جہاد کا علم بلند کرنے کے لیے القاعدہ کی بھارتی شاخ بنانے کا اعلان کیا ہے. القاعدہ کے اعلان کے بعد بھارتی حکومت نے اپنی کئی ریاستوں میں سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے. نیٹو کے سربراہان یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو سے ملاقات کرنے والے ہیں, جنہیں اظہار یکجہتی کے لیے ویلز مدعو کیا گیا ہے. پاکستان میں مونسون کی بارشوں کے سبب صرف صبح پنجاب میں 29 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بارشوں کے باعث 4 فوجیوں سمیت 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے خودکشی کی روک تھام سے متعلق اپنی پہلی رپورٹ میں خودکشی کو ایک بڑا عوامی صحت کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس کا سامنا کرنے اور اس سے نمٹنے پر زور دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.